تو یہ اس عورت کے لیے ایک ناقابل برداشت صدمے پر صدمہ، ایک جذباتی شوق ہوگا اس کے لیے. جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا نا کہ کٹھی تین طلاق دینے میں عورت کو ایسے، آپ دیکھیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ شوہر صاحب کو غصہ آیا اور وہ تین طلاق دے کے دھکا دے کے اسے گھر سے باہر نکلا، آپ سوچیں اس کے اوپر کیا گزرے گی. ہم سب خواتین ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ گھروں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ اور محبت کتنی زیادہ ہوتی. ایک ایک چیز سے عورتوں کو پیار ہوتا ہے، سارا سارا دن بیچاریاں کھپا دیتی ہیں ان کو چمکانے، رگڑنے، دھونے، گسانے، رکھنے، اٹھانے میں. اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں ایک ایک چیز کو، ایک ایک چیز کہیں سی رہی ہیں، کہیں جوڑ رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، چھانٹ رہی ہیں، لا رہی ہیں، لے جا رہی ہیں. ایک کپڑا بھی ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو بھی سیدھا کرتی ہیں، کوئی چیز اگر ذرا سی بھی گس جائے اس کو پالش کرتی ہیں. کیا کیا نہیں کرتی. کیا یہ ایک ظلم نہیں کہ ایک جھٹکے میں اس کو فارغ کر کے ان ہر چیز سے ایک طرح کر دیا جائے. اسی لیے الطلاق مرتان، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ. اگر اس نے جانا بھی ہے تو پہلے سے پریپیئرڈ ہو کہ بس چھوڑنا ہے، اب چھوڑو، جانے دو، جس حال میں بھی ہے، تاکہ بے رغبتی شروع ہو، پھر آہستہ آہستہ گریجولی اس کو اس سے نکال لیا جائے. اسی طرح بیوہ ہوئی تو کیا فرمایا کہ اسی گھر میں رہے. یہ اس کو قید کرنے کو نہیں ہے، یہ اس کی اس جذباتی وابستگی کی وجہ سے ہے. اور ویسے بھی یہ کہ تھوڑا ذمہ داریوں کا بوجھ بٹا رہے گا اگر وہ ایک خاندان کے ساتھ ہے یا اس کے آس پاس اور لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی بیوہ خواتین جب بڑی عمر میں، جیسے بچے باہر کے ملک میں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یک تنہا ہو جاتی ہیں بالکل شوہر کی غیر موجودگی میں. اور یہ سٹیٹ جو ہے، عورت کی پوزیشن جو ہے، یہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتی. معلوم نہیں آپ کو کبھی تجربہ ہوا یا نہیں کسی ایسی خاتون سے ملنے کا کہ جو بالکل تنہا شوہر کی وفات کے بعد گھر میں رہ رہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. بہن بھائی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم سب انڈیویجولزم کی طرف اس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کسی کا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے گھر میں آنا ہم کو ڈسٹرب کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری روٹین خراب ہوتی کیونکہ ہمارے بچوں کے ہوم ورک بہت زیادہ ہیں، ان کی پڑھائیاں بہت سخت ہیں، ان کا یہ زیادہ، ان کا وہ، بہت سی چیزیں. تو ہم انفرادیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، خود غرضی کی طرف بعض اوقات بڑھے. اس کا مطلب نہیں کہ پڑھائیں نہ اور آپ وقت ضائع کیے چلے جائیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے مجبور لوگوں کو سہارا دینا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کی بات سننا، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو عورت اسی گھر میں رہے، اسے زبردستی نہ نکالا جائے، اور اگر وہ خود نکلنا چاہے اور دوسری جگہ اپنے آپ کو زیادہ سیف محسوس کرے، زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرے، تو اس میں بھی اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، اسے چھٹی دینی چاہیے، چلی جائے. اور تیسری یہ کہ سفر کرے کہ نہ کرے، تو ضرورتاً سفر بھی کر سکتی. مثلاً ایک صورت ہے کہ کوئی کپل سعودی عربیہ میں تھا، کسی ایکسیڈنٹ میں شوہر کی وفات ہو گئی، اب اکیلے تنہا عورت وہاں کس طرح رہے؟ نہ وہاں کا قانون الاؤ کرتا ہے، نہ وہاں رہنے میں اس کو وہاں گاڑی چلانے تک کی مثلاً عورت کو اجازت نہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے مجبور ہے، تنہائی اس کو کاٹتی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں. کیا آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ وہاں سے اپنے ملک واپس آ جائے؟ اور اگر آنا اس کا زیادہ بہتر ہے تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایسی ریجیڈیٹی ہو کہ اس کو لوٹنے کی اجازت نہ دی جائے اور اس پہ سختی کے ساتھ اس کو وہیں پابند کیا جائے؟ بعض اوقات نوکری کے سلسلے میں ایسی جگہوں پہ پوسٹنگز ہوتی ہیں جہاں کوئی اور رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اب کتنے رشتہ دار باری باری جا کر رہے ان کے پاس، مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو سب کو شفٹ کر لیا جاتا ہے کہیں اور، تو کیا سفر نہیں ہوگا؟ سفر ہوگا. کچھ چیزیں ہیں جو حرام کے درجے میں کہ نہیں ہو سکتی، ان میں کیا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اسی طرح واجب کے درجے میں ہیں کہ جیسے زیب و زینت نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں افضل کی شکل میں ہیں، اسی گھر میں رہے، سفر نہ کرے، لیکن ضرورتاً اجازت بھی ہے. اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں، یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا، روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں, فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو کچھ بھی وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں بھلے طریقے سے. یا پھر عورت کو ایک حق دیا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں عورت میراث کی طرح بٹتی تھی. مثلا شوہر فوت ہو گیا, کوئی حق نہیں اسے واپس جانے کا مل کے, کیا ہے, اسی مرد کے چھوٹے بھائی سے یا کسی اور رشتہ دار سے اس کو بیاہ دیا جائے گا, یا اسے کسی کے حصے میں ڈال دیا جائے گا, جیسے مال اور زمین تقسیم ہوتی, وہ بھی سسرال کا حصہ ہے. ایک ظلم کی کیفیت تھی, اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا اور کیا فرمایا کہ بس 4 مہینے 10 دن تو اسے وہاں رہنا ہے, اس کے بعد اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے, مثلا دوسری شادی کرنے کا, تو بالمعروف معروف طریقے سے, جو شادی کا طریقہ اس کے طریقے پہ کر لے, خفیہ دوستی اور خفیہ تعلق نہیں. پھر اسی طرح اگر وہ کسی اور الگ گھر میں جا کے رہنا چاہتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, تو رہ لے. یعنی کوئی بھی چیز جو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتی ہے, تو عورت کو ڈیسیژن لینے کا حق دیا جا رہا ہے یہاں. ایک بیوہ عورت کو, ہمارے معاشرے میں تو بیوہ عورت کا کوئی ڈیسیژن قابل قبول ہی نہیں, اس کے لیے تو صرف دوسرے ہی لوگ ڈیسیژن لیں اور اسے صرف ان کا پابند ہونا چاہیے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بالکل ینگ گرلز بیوہ ہو جاتی ہیں اور ساری ساری زندگی رشتہ دار ان کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے, بٹھائے رکھتے ہیں اور مایوب سمجھتے ہیں اور ان کو نفسیاتی مریض تک بنا دیتے ہیں, معاشرہ بھی ان کو قبول نہیں کرتا اور ناپسند سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے, خدا نخواستہ وہ اس کے اپنے بس میں تھا یا اس کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس کا شوہر مر جائے. ایک تو اس کے ساتھ ویسے ظلم ہوا اور ایک تم ایسی رسم و رواج کے ساتھ اس پہ ظلم کر رہے ہو. تو عورت کے اس استحصال کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اسے کیا نہیں کرنا؟ اسے اپنے لیے فیصلہ کرنے کی یہاں اجازت ہے. اس کے جو وارث ہیں, اولیاء ہیں, یعنی شوہر کے وارث اولیاء وغیرہ, وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں, فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, جو بھی تم اشارتن کرو عورتوں کی منگنی کے بارے میں, پیغام بھیجنے کے بارے میں. اس میں ایک لفظ تو ہے عرضتم, عین ر دعاد, عرض یعرض, عرض کا ایک معنی کنارہ بھی ہوتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ بات کو ایک طرف رکھ کر اشارے کنارے میں کرنا, یعنی اصل بات نہ بولنا, اشارے سے بات کرنا. خطبہ, خطبہ خطبے کی طرح ہے, خطبے خطاب کرنا. یہاں مراد خطبہ سے نکاح کا پیغام بھیجنا. خطبہ کہتے ہیں خطاب کرنے کو, خطبہ کہتے ہیں, پیش اور زیر کا فرق ہے. خطبہ یہ جو خطبے دیے جاتے ہیں نکاح کا خطبہ مثلا, اور خطبہ کیا ہے؟ پیغام نکاح, یہ جسے منگنی کہتے ہیں. اچھا منگنی بھی آپ دیکھیں کہ مانگنا ہے, اس کا بھی اوریجن کیا, مانگنا. تو ہمارے یہاں تو بس اس کو ایک رسم بنا لیا گیا نا کہ ایک خاص فنکشن ہو تو بس اس کو منگنی کہتے ہیں. حالانکہ اصل میں منگنی کیا ہے؟ پروپوزل بھیجنا, پروپوز کرنا, نکاح کا پیغام دینا. فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجو. کس کو؟ بیوہ یا متعلقہ کو. کون سی متعلقہ؟ بائنا. متعلقہ رجعیہ کو پیغام نہیں بھیجا جا سکتا, کل کے پرچے میں لکھا ہوا ہے جو کاغذ آپ کو دیا گیا. او اکنن تم فی انفسکم, یا اپنے نفسوں میں چھپاؤ. اکنن تم, کاف نون, نون اس کا روٹ ہے, کن کہتے ہیں غار کو, غار, غار ہرا نہیں ہوتی جس, غار کی شیپ آپ نے دیکھی کبھی؟ غار کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اندر ایک خالی کیویٹی کو کہتے ہیں نا. اچھا کان نا پنجابی میں کان کو بھی کہتے ہیں، تو اس کا بھی کیسے ہوتا ہے کان بھی اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا، تو چھپانے کے معنی میں بھی غار میں چھپ جاتے ہیں جا کے، کسی محفوظ جگہ پہ چھپانا، تو دل میں کوئی بات چھپانے کو بھی اکنن تم آیا، او اکنن تم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے دلوں میں چھپاؤ، یعنی ظاہر نہ کرو، دل میں خیال رکھو، علم اللہ، یعنی اس میں خلاصہ کیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کہ بیوہ عورت کو اشارتاً نکاح کا پیغام بھیجا جائے، یعنی اپنا انٹرسٹ شو کیا جائے، پراپر پروپوزل نہ بھیجا جائے، ڈائریکٹ بات نہ کی جائے، یا ایسی عورت جس کو طلاق ہو اور پکی طلاق ہو چکی ہو اس کو بھی پیغام بھیجا جا سکتا، لیکن جب تک عدت پوری نہ ہو واضح الفاظ میں پیغام نہیں دینا چاہیے، صرف ایک فیلر دینا چاہیے کہ کوئی شخص انٹرسٹڈ ہے نکاح میں، لیکن وہ انتظار کر رہا ہے کہ عدت گزر جائے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کسی بیوہ یا متعلقہ کی شادی کی بھی کوئی بات کی جائے. الگ بات ہے کہ اگر مرد کو ایسا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو تو وہ تیسرے دن ہی اسے پیغام دیے جانے لگتے ہیں، لیکن عورت کے لیے یہ چیز نہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بات ایک طرف تو جہاں اس حکم کو واضح کرتی ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے اشارتاً، وہاں اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ بیوہ یا متعلقہ سے شادی کرنا کوئی برائی نہیں، کوئی جرم نہیں. فرمایا علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان قریب ان کو یاد کرو گے، یعنی تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا. کتنی سچی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ہمدردی سے سوچیں گے، کچھ کسی اور طرح سوچیں گے، کہ ان سے شادی کا خیال تمہارے دلوں میں آئے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے. ستذکرونہن، ہاں کوئی بات نہیں، اس پہ پکڑ نہیں کہ اگر خیال آ جائے. پکڑ کس پہ ہے؟ ولکن لا توعدوہن سرا، خیال سے آگے بڑھ کر چپکے سے باہم وعدے مت کرو، ٹیلی فون پر کوئی ایسی کنورسیشن مت کرو کہ جس سے بات پکی کر لو آپس میں، یہ جائز نہیں. آپ دیکھیں کہ بعض کیسز میں ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا انٹرسٹڈ تھا کسی لڑکی سے شادی کرنے میں، ہوا یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ پیغام بھیجتا کہیں اور سے پیغام آ گیا اور شادی ہو گئی. اب یہ بھی وقتی طور پہ بھول گیا. پھر ایک اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ لڑکی بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی. اب یہ پہلے آدمی کو جب پتا چلا کہ اچھا اس پہ یہ گزری، وہ سوچتا اچھا میں اب دوبارہ پروپوز کرتا ہوں، جو پہلے چانس مس ہو گیا اب چانس اویل کرتا ہوں. فرمایا کہ دل میں تو خیال آئے گا، کوئی بات نہیں، ایک نیچرل چیز ہے، اللہ کو ہمارے دلوں کا حال ہم سے زیادہ پتا ہے نا. لیکن فرمایا کہ اس سوچ میں کہ پہلے بھی چانس گیا تھا اور پھر نہ چلا جائے، لہذا چپکے چپکے بات پکی ہی کر لوں، اس کی اجازت نہیں. اس عورت کو مینٹلی ڈسٹرب مت کرو خفیہ وعدہ کر کے. اور یہ وعدہ نہ مرد کی طرف سے ہونا چاہیے نہ عورت کی طرف سے. اسی لیے فرمایا توعدوہن، آپس میں وعدہ مت کرو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اصرار کرتا ہے دوسرا ہاں کر دیتا تو وہ دونوں طرف سے بات ہو جاتی ہے، یعنی کسی بھی شکل میں بات پکی نہیں ہوگی. الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اگر تم معروف بات کرو، مثلا اس عورت کی تعریف کرو یا اشارت ان کو پیغام بھیجو تو کوئی بات نہیں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ عزم کرو، عین زے میم، عزم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے گرہ لگانا. لفظی معنی کیا ہے؟ مضبوطی سے گرہ لگانا، حتمی اور قطعی ارادہ کرنا، پکا فیصلہ. جیسے عام اردو میں بھی ہم لفظ عزم استعمال کرتے ہیں نا، اب میرا اس بات پر میں نے عزم کر لیا، تو عزم کیا؟ میں نے گرہ لگا لی، بس اب میں نے کر کے چھوڑنا ہے. فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو. نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، یعنی شادی نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ عدت اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گے. پہلے جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ اگر کوئی کر بھی لے تو کیا ہے، فسخ ہو جائے گا، کر دیا جائے گا. اجل کہتے ہیں کسی چیز کی مقرر مدت، انسان کی زندگی کے لیے مقرر مدت کو بھی اجل کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ فلاں شخص کی اجل آ گئی. اجل موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں موت نہیں عدت ہے. کہیں آپ موت ترجمہ کریں کہ دیکھیں جی اردو میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، پھر وَعْلَمُوا آگے، اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفسوں میں ہے. فَحْذَرُوا، بس اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فَحْذَرُوا، حَذَر، رے، حذر، محتاط رہنا، کسی کے غیظ و غضب سے بچنا، یعنی اللہ کے غیظ و غضب سے بچو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، کیا، اَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالی غفور حلیم، بخشش فرمانے والا بردبار ہے. مختلف حالات میں عدت مختلف کیوں ہے؟ مثلا بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. طلاق یافتہ کی 3 ماہ، خلا یافتہ کی 1 ماہ. یہ فرق کیوں ہے؟ حالانکہ ساری ہی عدتیں ہیں. تو اس میں کسی نے یہ کمنٹ بھیجا ہے کہ طلاق ناپسندیدگی، انہوں نے اصل میں ایک میڈیکل ڈاکٹر کو اور ایک سائیکیٹرسٹ کو کنسلٹ کر کے تو یہ بات بھیجی ہے. لکھتے ہیں کہ طلاق ناپسندیدگی جھگڑے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جو شوہر طلاق دیتا ہے اس میں 3 ماہ کا وقت مقرر ہے، کیونکہ یہ عورت پر ایک طرح سے زیادتی بھی ہوتی ہے، شوق زیادہ ہوتا ہے. اس حادثے کے بعد سنبھلنے کے لیے کم از کم 3 ماہ کا وقت ضروری ہے، جبکہ بیوگی کے ٹرانس سے باہر آنے کے لیے زیادہ وقت دیا گیا، کیونکہ یہ بیک وقت ذہنی، قلبی اور جذباتی دھچکا ہوتا ہے عورت کے لیے، جس کے لیے نسبت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. اور واضح رہے کہ جسمانی تکلیف یعنی سرجری وغیرہ سے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے بھی وقت کم از کم 3 ماہ ہے، اور بیوگی کی شکل میں یہ وقت اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے. خلا کی صورت میں چونکہ عورت خود طلاق خریدتی ہے اور اسے غم ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود ولنگلی اس چیز کو پہلے سے ہی مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہوتی، تیار ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ عموماً طلاق یکایک ہو جاتی، جبکہ خلا کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے، جیسے عدالت میں جانے کا، اور تو بہت ساری چیزیں پہلے سے ہی یعنی ایک طرح سے قبول کر لی جاتی. اور اگر اس میں عورت کو 3 مہینے تک مزید انتظار کروا دے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح کسی نے پوچھا تھا کہ خلا میں رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں، تو خلا میں تو ظاہر ہے کہ اس میں فدیہ دیا ہے. اگر شوہر کو پھر رجوع کا حق دے دیا جائے تو اس بیچاری کا فدیہ تو بیکار گیا، پھر تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی آ کے، پھر اسے دوبارہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا مزید فدیہ دینا ہوگا. تو اس وجہ سے اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں، اور یہ طلاق بائن ہوتی ہے. یاد رکھے ایک پہلو جو ذہن سے اتر گیا وہ یہ ہے کہ طلاق ہو یا بیوگی ہو، اس دوران اگر عورت حامل ہے، حاملہ، اور وہ بچے کو جنم دیتی ہے، تو خواہ 1 ماہ کے بعد دیتی ہے یا 9 ماہ کے بعد دیتی ہے، تو اس عورت کی عدت انحصار رکھتی ہے بچے کی ولادت پر. جب عورت بچے کو جنم دے دے گی اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایک چوتھا پہلو ہے، ٹھیک ہے؟ عدت یعنی خلا ایک مرحلہ جس میں 1 ہے، طلاق دوسرا مرحلہ جو اس سے ذرا سخت ہے 3، بیوگی اس سے زیادہ 4 مہینے 10 دن، اور بچے کی ولادت کی شکل میں فوراً ہی فارغ ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی پیدائش اور بچے کا مل جانا ایک صدمے کی تلافی کر دیتا ہے. اور جو طلاق میں ایک اور چیز انتظار کرانے کا استبراء رحم ہے, استبراء رحم کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ نہیں, وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی مدت, اگر اس کا بچہ پیدا نہیں ہوا تو جب تک نہیں ہوا, اگر مثلا شوہر نے طلاق دی اور طلاق رجی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک زیادہ سوچنے کا موقع مل جائے. اس صورت میں پھر صرف 3 ماہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہاں, ایک اور صورتحال ہے, یعنی عورت کی جسمانی کیفیت کے اعتبار سے 2 حالتیں. ایک حالت کیا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, دوسری کیا ہے کہ ایک عورت کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں. اس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بچی ہے, ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی. کیونکہ بعض اوقات بعض قبائل میں, بعض علاقوں میں بلوغ سے پہلے بھی نکاح کر دیا جاتا ہے, ان کی رسم ہوتی ہے, اسلامی اعتبار سے منع نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ بچی بالغ ہو کر اس کو قبول نہیں کرتی تو وہ اس کو پھر حق ہے. اسی طرح ایک عورت ہے جو یائسہ ہے. یائسہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کے حیض ختم ہو چکے ہوں. اب ان دونوں کی مدت کیا ہے؟ یہ سورت الطلاق کی آیت نمبر ہے 4. سورۃ الطلاق جو ہے یہ 28ویں سپارے کی سورت ہے, آخر میں آتی ہے. اس میں آتا ہے, یہ صرف آپ کی معلومات میں ایڈیشن کے لیے تاکہ ایک پورا ذرا نقشہ واضح ہو جائے. واللائی یئسن من المحیض, وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں, من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے, یعنی مسلمان عورتوں میں سے یا تمہاری بیویوں میں سے, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. بعض وقت مینوپاز ہوتا ہے, کبھی 3-3 مہینے پیریڈز نہیں آتے, کبھی 1 مہینے میں 2 دفعہ آنے لگتے ہیں. فرمائے ان ارتب تم, اگر تم کو شک پڑ جائے, کوئی سمجھ ہی نہ آئے, کنفیوژن ہے پیریڈز کے شروع ہونے ختم ہونے کی, بعض اوقات تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی پھر ختم ہو گئے, ایسی صورت میں فعدتہن ثلاثۃ اشہر, ان کی عدت 3 ماہ ہے, سمپلی 3 ہجری کیلنڈر کے 3 مہینے. اور واللائی لم یحدن, ان عورتوں کی بھی 3 مہینے عدت ہے جنہیں ابھی حیض ہوا ہی نہیں. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ عورت ویسے تو بظاہر عمر میں مثلا 20 سال کی یا 25 سال کی بالغ نظر آتی, لیکن اس کے اندر کے سسٹم میں ایسی خرابی ہو سکتی ہے کہ اس کو پیریڈز ہوتے ہی نہ ہوں, یا وہ مکمل ہی نہ ہو سسٹم کسی وجہ سے, نہ کوئی اور خرابی ہو, کئی ایسی میڈیکل ریزنز ہو سکتی ہیں. تو اس کا بھی حال یہ بتایا گیا کہ ایسی عورتوں کی عدت بھی 3 ماہ ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, اور تیسری صورت, حمل والیاں, أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, ان کی مدت کیا ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں, یعنی بچہ پیدا کر دیں. تو جب ان کا بچہ پیدا ہو جائے گا, چاہے 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا 3 مہینے بعد, تو اس وقت ان کا ختم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر سورت طلاق کی آیات کا ترجمہ آپ ساتھ شامل کر لیں جسٹ اپنی ریڈنگ کے لیے کسی بھی ٹرانسلیشن والے قرآن پاک سے, تو کئی چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی آپ کو. مثلا یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم, بساؤ ان کو, رکھو ان کو جہاں تم خود رہتے ہو. یعنی عدت کے دوران عورت کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر. لیکن یہ کون سی عدت ہے؟ طلاق رجعی کی, طلاق بائن کی عدت نہیں, کیونکہ طلاق بائن کے بعد تو عورت کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں, شوہر رجوع کر ہی نہیں سکتا. لہذا جب رجوع ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیا ہے, عورت کو وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں, اب اس کو وہ گھر چھوڑنا ہوگا. فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان کو بساؤ, ان کو رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق. ولا تضاروهن, اور ان کو نقصان مت پہنچاؤ, تکلیف مت دو, ضرر نہ دو, لتضيقوا عليهن, تاکہ تم ان پہ زندگی تنگ کر دو, ان پہ مصیبت میں مبتلا کر دو. کہ ایک مرد بظاہر قانونی کاروائی کرتے ہوئے کہ جی قرآن میں لکھا ہے, اللہ کا حکم ہے, یا وقت کا قانون سخت ہے کہ نہیں بیوی تم کہیں اور نہیں بھیج سکتے, گھر میں ہی رکھنی ہے, تو وہ بظاہر تو گھر میں رہتی ہو لیکن اس کا ناک میں دم کر دیا جائے اور بے وجہ کی سختی اس پہ کی جائے, تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو نقصان نہیں دینا, ضرر نہیں پہنچانا, تنگ نہیں کرنا. اور وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اگر حمل والیاں ہیں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو ان پہ خرچ کرو, حَتَّى يَدَانَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں. عام نارمل حالات میں کیا ہے کہ دوران عدت عورت اپنے شوہر کے گھر رہے گی, کھانا پینا نان نفقہ طلاق کے باوجود شوہر کے ذمے ہوگا جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو جائے. لیکن اگر وہ حاملہ ہیں, ہو سکتا ہے 8 مہینے 9 مہینے ان کو انتظار کرنا پڑے, تو اس صورت میں صرف 3 ماہ نہیں, کب تک خرچ دینا ہوگا؟ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اور پیدا ہونے کی صورت میں بھی اگر ماں دودھ پلاتی ہے تو جب تک دودھ پلائے, مثلا 2 سال دودھ پلاتی ہے, تو 2 سال تک شوہر کو نان نفقہ اور خرچ دینا ہوگا, اس کے بعد نہیں. کیوں نہیں؟ اس دن میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ اس طرح عورت پر ہی زد پڑے گی کہ اس طرح کوئی مرد اس کو طلاق دے گا ہی نہیں, کہ جب طلاق دے کے بھی اس کا خرچ میں نے اٹھانا ہے تو پھر اس کو ستائے رکھو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں بھی یہی حکم ہے, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پھر اگر یہ دودھ پلائیں تم کو, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو ان کے اجر یعنی نان نفقہ ان کو دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کرو. یعنی کتنی زبردست بات ہے نا کہ طلاق ہو چکی ہے سو ہو چکی, لیکن پھر بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ باہم بات چیت کمیونیکیشن رکھو تاکہ معاملات کو صحیح سلجھا سکو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام مسائل کریٹ نہیں کرنا چاہتا, مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا, مسائل کا حل تلاش کرتا ہے. ہماری سائیکالوجی اس سے بالکل مختلف ہے. کہیں مسئلہ نہ بھی ہو تو ہم مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی مصروفیت رہے, فارغ ذہن فارغ دل, یہ تو اچھا نہیں لگتا نا. کچھ نہ کچھ تو تانے بانے سلجھاتے ہی رہنا چاہیے بندے کو. پھر فرمایا ان تاثر تم, اور اگر تم کو مشکل ہو, فَتُرْزِعُ لَهُ اُخْرَى, تو اس بچے کو کوئی اور عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے. پھر ساتھ دوبارہ یہاں یہ حکم دیا ہے, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ, وسط والا اپنی وسط کے مطابق نان نفقہ دے گا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس پہ اس کا رزق یعنی آمدنی اس کی کم ہے تنگ ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو اس کو بھی اسپیئر نہیں کیا گیا. فرمایا جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرے, لیکن خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنا اس نے اس کو دے رکھا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, دونوں کو ایک اچھا پیغام دیا, اس تنگی تنگ حالات کے بعد اللہ پھر اچھے دن لے آئے گا, پھر آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کو جب ایک بنے بنائے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کی تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی, اب تو اس کے لیے کوئی جینے کا مقام ہی باقی نہیں. اب وہ سوچتی ہے مجھ سے کون شادی کرے گا, یہاں گزارا نہیں ہوا اور کہاں ہوگا, معلوم نہیں کیا ہوگا, مستقبل کا ایک انجانا خوف. اسی طرح اگر کوئی عورت کھلا لے کر چلی جائے تو شوہر کے لیے ایک خوف اور پریشانی کہ یہ بیوی, یعنی ایک احساس, یعنی نفسیاتی کمپلیکس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے نا, اس کے لیے ایک شوق ہوتا ہے کہ کسی نے اس کی ناقدری کی, اس کو اہمیت نہیں دی, تو اس صورت میں شوہر احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. فرمایا کہ نہیں, کوئی بھی, یعنی کتنی نیگیٹو تھنکنگ سے بچایا گیا, کوئی بات نہیں, اگر آج تنگی ہے, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اس تنگی کے بعد اللہ آسانی بھی لے آئے گا, سہولت بھی پیدا ہو جائے گی. امام شافعی کا ایک مشہور قول ہے, بڑا خوبصورت قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ الامر اذا واقع اتسع, الامر کام اذا جب داقا تنگ ہو جائے, اتسع تو وسیع ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی چیز انتہائی تنگ, یعنی حد سے زیادہ کسی چیز کا جب پریشر ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ چیز آگے سے پھٹ جاتی ہے اور خوب پھیل جاتی. الامر اذا داق اتسع, ہر تنگی کے ساتھ کیا ہوتے, وسط بھی نکل آتی. مثلاً شدید گرمی ہوتی ہے، بہت پسینہ آپ کو آتا ہے، دل گھبراتا ہے، لیکن وہ پسینہ جب نکل آتا ہے تو جسم پہ خود بخود ٹھنڈک ہونے لگتی. الامر ازادہ کا اتسا واقع ضیق سے، ضیق دعاد الف قاف. اب کیا کیا جائے؟ عربی سے تو آپ کو وہ انس نہیں، مانوس ہے نہیں، تو پھر بابا کا سپیلنگ کی پریشانی ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں. الامر ازادہ کا اتسا. اچھا، اسی طرح سورۃ الطلاق کے شروع میں بھی کیا آتا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، عدت شمار کر کے دو، ہاں، اور عدت کو گنو، باقاعدہ گنی جائے. مثلا یکم محرم کو طلاق دی گئی، تو محرم سفر ربیع الاول، تو ربیع الاول کی آخری تاریخ تک 3 ماہ پورے ہوں گے. اب مشکل یہ کہ ہم کو تو ان مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، گنے گا کون ان کو، پتہ کیسے چلے گا اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تو اس لیے جس کو نہ آتے ہوں وہ کسی جگہ پہ لکھ کے ان کی ترتیب یاد کر لے.